الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ جس وقت معزز سامعین یہ الفاظ سن رہے ہوں گے 1426 ہجری کے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہوگا اور آج پہلا روزہ ہوگا اور اس طرح رمضان المبارک میں جو کام اور تعلیم کے سلسلے میں کرنے کا ہے وہ سورہ حج جو 17 پارے میں واقع ہے اس کے مطالب، اس کی تفسیر اور اس میں کچھ مسائل ہیں جو بیان کرنے ہیں، اور تعلیم کا یہ سلسلہ یکم رمضان سے جو شروع ہو رہا ہے اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ سورہ حج کتنے دن میں مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ میں جو سورتیں نازل فرمائیں ان میں سے یہ ایک سورت ہے، اور اس میں مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی بھی آیات ہیں، اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور مکی آیات کو انہوں نے الگ بیان کیا ہے۔ 17 پارے کا آغاز سورہ الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا تھا، اور آخری بات مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے بیان کرنے کے بعد جو فرمائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ قال ربکم بالحق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا مانگی اور یہ عرض کیا اس بے نیاز ذات کی بارگاہ میں کہ اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور پھر اپنا عقیدہ اور تعلق مع اللہ کی کیفیت بیان کی، اور یوں ارشاد ہوا باری تعالی کے کلام میں ربنا الرحمن المستعان، اور رب ہمارا بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، المستعان ہم اس سے مدد مانگتے ہیں ان چیزوں پر، علامہ تصفون جو باتیں تم بناتے ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا منگوا لی گئی اور بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کر دیا گیا کہ اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، تو اس کی مناسبت سے مدینہ منورہ میں یہ سورہ حج کی آیات نازل کی گئیں، اور اس ساری سورت کا خلاصہ، ایک ترتیب، ایک تشریح مختصر سی پہلے دیکھ لی جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے کن کن امور پر بحث فرمائی ہے۔ شروع سے کیا ہے اس دعا کے بعد، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اب یہ دعا ہو گئی تھی، اور سورہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالی نے بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے بیان کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی دلا دی گئی کہ آپ سے پہلے اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح لوگ غلط حرکتیں کرتے رہے ہیں جس طرح آج آپ کے سامنے ہیں، اور 17 پارہ شروع ہی اس بات سے کیا گیا تھا کہ لوگوں کا حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، یعنی جب وہ مریں گے تو حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، یا یہ کہ ان کی قیامت قائم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے بعد ایک بڑی قیامت نے آنا ہے اور لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے پیغام کو بے اعتبار قرار دیتے ہیں، اور اللہ کے پیغام کو، اللہ تعالی کی تنبیہ کو ولیعز باللہ جھوٹ پر مشتمل سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے تو ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی اور پھر اس کے بعد بتایا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، ان سے پہلے بھی جتنے بھی رسول علیہ السلام آئے ان سب کی بات ایک ہی تھی، اور وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے، اور صرف زمین پہ ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، فرشتے ہیں، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت اور خدا کی توحید اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے وہ کچھ اپنے ہی نابینا ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور بتلایا کہ کس طرح قوم نے ان کے ساتھ ایک حرکت کرنی چاہی اور انہیں جلا دینا چاہا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ نے بتلایا کہ ہم نے بچایا اور اس بستی اس زمین کی طرف بھیجا جس میں اللہ نے رحمتیں رکھتی تھی، اور پھر یہ بتلایا کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام انعام میں اپنے اس بندے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور پھر بتایا کہ ان لوگوں کو ہم نے امامت کے درجے پر فائز کیا تھا کہ ہماری وحی کے مطابق حکم دیتے تھے، نیکی کے کام کرنے کو کہتے تھے، نماز اور زکات ان دونوں پر عمل پیرا تھے، اور وہ ہماری بندگی میں لگے رہتے تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کچھ تذکرہ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی قوم میں ایک جھگڑا پیش آ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، پھر اسی طرح اس کے بعد اللہ کو ایسا بندہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہمارا بہت ہی اچھا وہ بندہ تھا، اس کے متعلق کہا کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچی تو اس نے ہم سے دعا مانگی اور کہا انی مسنی الضر، اللہ مجھ کو تکلیف پہنچ گئی ہے، میں بیمار، میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور سب رحم کرنے والوں میں سے اللہ تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے اس بندے کے قصے میں ذکرا للعابدین بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہماری بندگی کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے بتلایا وہ ایک آدمی جس کو شدید غصہ آ گیا اور وہ اس حالت میں چل پڑا، اور پھر اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، اور وہاں پہنچ کر اس نے اللہ سے ایک دعا مانگی، ونجیناہ من الغم، ہم نے اسے غم سے بچا لیا، اس گھٹنے سے بچا لیا، جو اندر کے ماحول میں ایک گھٹاؤ تھا اس گھٹنے کو ختم کر دیا، فَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یوں ہی ہم ایمان والوں کو بچاتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اس کے بعد اللہ نے قیامت کی کچھ علامات کا ذکر کیا، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور آخر سے بات آ کر یہ بتا دی کہ دیکھیے یہ زمین اللہ کے اچھے بندے اس کے وارث بنیں گے، اور پھر بتا دیا کہ اللہ نے ایک قانون مقرر کر رکھا ہے، اور اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیسے نہ ہوتا، ان کے لیے بہت بڑا اعزاز، اور رہتی دنیا تک جب تک خدا کی یہ کتاب قائم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اور جو شاہکار اس شخصیت میں تھا اس کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور آپ کو جو ہم نے بھیجا ہے تو تمام جہان کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور پھر اس سراپا مجسم رحمت سے حکم ہوا کہ آپ ہم سے دعا مانگیے، مکہ والوں نے بڑا سر اٹھا لیا ہے اور آپ کی مخالفتیں حد کو پہنچ گئی ہیں، اور آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ اب وہ جو دعا کی تھی جس کا پہلے بھی تذکرہ آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے رب فیصلہ کر انصاف کے ساتھ، اور ہمارا رب تو بہت مہربان ہے، اور وہ باتیں جو تم بنا رہے ہو ان کے مقابلے میں ہم اس سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد سورہ حج کو نازل کر دیا اور کہا اچھا، گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اچھا یہ لوگ آپ کے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، خدا کے دین کے راستے میں روڑے اٹکانا چاہتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ ایسا شدید زلزلہ آنے والا ہے جو زلزلہ ہلا کر رکھ دے گا، اور ایسا شدید دن آئے گا کہ اس دن میں کسی انسان کو کسی کی نہیں سوجے گی، اور ایسی آپا دھاپی پڑ جائے گی کہ لوگ دیوانوں کی طرح بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے ذکر کیا قیامت کا اور لوگوں کو اصل انجام کی طرف توجہ دلائی کہ تم جو کچھ اس دنیا میں اس مختصر سے وقفے میں آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اور حق کی مخالفت کر رہے ہو، تم عنقریب اس جگہ جا پہنچو گے جہاں جھوٹ کا کچھ ملا نہیں ہے اور جہاں جھوٹ چلتا نہیں ہے، حق اور صاف بات واضح ہے، مگر وہ جس دن واضح ہو جائے گی اس دن تمہیں ہدایت اس سے نصیب نہیں ہوگی، اور وہ ہدایت کا دن نہیں ہوگا بلکہ وہ دن تو جہنم میں بھیجنے کا ہوگا۔ پھر آگے چل کر اسی سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں تمہیں کچھ لوگوں کی قسمیں ملیں گی، اور ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، ناقص لوگ ہیں، اور وہ دین پر بحث کرتے ہیں، اور وہ شیطان کے قابو میں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین جتنا ہم سمجھ چکے ہیں اتنا تو کوئی بس اب سمجھ ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ کہ وہ علم کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دیتے، وہ اپنے نفس اور اپنی عقل کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں، جو ان کے ذہن میں آیا بس اسے شریعت بنا لیا، اور اللہ نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ سو گمراہی کی ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ کو مانے، اس کے دین کو مانے، لیکن دین کو نیچے رکھ کے اپنی عقل کو اس پر غالب کر دے، اور یہ کہتا پھرے کہ عقل کے خلاف تو بات ہو نہیں سکتی، لہٰذا ہماری عقل میں تو یوں آتا ہے کہ شریعت یوں ہونی چاہیے۔ اور دوسری قسم لوگوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف طرز تخاطب کیا، اللہ نے تخاطب کا رخ اس طرف پھیر دیا جن لوگوں کو سرے سے اس کا یقین نہیں ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا وجود، اللہ کی ہستی کوئی پائی بھی جاتی ہے یا نہیں، وہ اس کے قائل ہی نہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کی سب فزیکل چینجز جتنی ہم دیکھتے ہیں یہ لاز ہیں نیچر کے، اور نیچر کے لاز کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، باقی وہی نبوت، اللہ، آخرت، قیامت، یہ سب کے سب ولیعذ باللہ ڈھکوسلے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دور سے کوئی دلیل نہیں لائے، بلکہ انسان کو کہا ہے کہ تم خود اپنے بارے میں فکر کرو، غور کرو کہ تمہیں کن کن مراحل سے ہم نے گزارا ہے، اور حتیٰ کہ تم دنیا میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ لائے گئے ہو، اور پھر اس کے بعد جوانی اور بڑھاپا، اور بڑھاپے میں بھی ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ سمجھنے کے باوجود کچھ نہیں سمجھ آتا۔ تو جو اتنے مراحل ہیں، ان مراحل سے آخر کون سی ذات تمہیں گزار رہی ہے، آخر کس طرح بالکل بے جان اور بالکل ناقابل ذکر چیزوں سے تمہیں شروع کیا اور جہاں تک کہ بڑھاپے تک لے آیا، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اللہ نے ہی ہیں تو کائنات میں کون کر رہا ہے؟ پھر اس کے فوراً بعد دوسری دلیل دے دی، یہ تو دلیل تھی جو اپنی ذہن اپنی میں سوچنے کی اپنی جان کے متعلق تھی، دوسری دلیل خارج کی دنیا میں دے دی کہ اپنے سے ذرا باہر نکل کے دیکھو، اس زمین کو دیکھو، ان فصلوں کو دیکھو، کون ہے جو اتنی چیزیں اگاتا ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہے اور وہ ذات سچی ہے، اس کے قوانین چل رہے ہیں، اور اللہ ہی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کا ثبوت تم چاہتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو، زندگی اور موت یہ سب چیزیں کیا ہیں، اور پھر جہاں سے سورت کو شروع کیا تھا اسی طرف لے آئے کہ دیکھو قیامت آنی ہے اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی انہیں اٹھائے گا کوئی نہیں اور آخرت میں زندگی کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ انہیں اٹھائے گا. پھر خدا نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو لوگ اپنے علم کی بجائے اپنے علم کے صحیح استعمال کی بجائے غلط استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنی عقل کے مطابق فتوے دیتے رہتے ہیں اور جو ہدایت ہے اور جو اللہ کی روشن کتاب ہے قرآن کریم اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. بس جو کچھ ان کے ذہن میں آیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا علم اس دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. روشن خیال اور ماڈرن مسلمان جنہوں نے خدا کی کتاب جو سب سے پہلے درجے کی چیز ہے اس کو کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا اور ایک صفحہ قرآن کریم کا وہ صحیح معنی میں پڑھ نہیں سکتے خود سمجھ نہیں سکتے دوسروں کو کیا سمجھائیں گے. لیکن اسلام کے بارے میں سب سے بڑے مفکر وہی ہیں سب سے بڑے اسلام کے داعی وہی ہیں. اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی حرکت بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ ثانی عرف پہ ہی گردن موڑتا ہے اپنی غرور اور تکبر کا مارا ہوا. ایک تو علم نہیں ہے اور علم نہ ہونے کے باوجود سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم ہے اس سے بڑا غرور کیا ہوگا اور اس کا نقصان یہ ہے کہ یضل عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو ہٹاتا ہے اللہ کی راہ کو خراب کرتا ہے لوگوں کی راہ مارتا ہے. جو لوگ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اس خدا کی راہ کو یہ ختم کرنے کے در پہ ہے. اس دنیا میں بھی اس شخص کی رسوائی ہوگی اور ہم قیامت کے دن اسے مزہ چکھا دیں گے کہ ہماری طرف جو راستے آتے تھے اور ہماری مخلوق ہم تک پہنچنا چاہتی تھی لوگ ہم تک آنا چاہتے تھے آخر تمہیں کس نے یہ حق دے دیا تھا کہ جہالت کے ساتھ لوگوں کو روکو اور لوگوں کو غلط راہ بتاؤ اور پھر اس کے باوجود تمہیں یہ یقین ہو یہ صحیح راہ ہے اور تم اتنا نہ سمجھ سکو کہ تم شیطان کے ہاتھ میں آ گئے ہو اور شیطان نے تمہیں اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے بھینچ لیا ہے اور انگلیاں بند کر دی ہیں اور جب قیامت میں وہ چیخے گا تو اللہ نے بتایا ہے کہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ تیری کمائی ہے جو آج ان اعمال کو دیکھ رہے ہو یہ وہ شکلیں ہیں جو تم نے ہمارے پاس بھیجی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری قسم کے لوگ یا دوسری قسم کے بیان کیے اور بہت عجیب بات کہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جیسے کوئی مکان کے کنارے پر کھڑا ہو جائے جب چاہے گھر سے نکل جائے سورج کے ڈھلنے کا اور دوپہر کی روشنی کے زوال کا آپ اگر تجربہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ سایہ بڑھتا جاتا ہے لمحہ بلمحہ روشنی کم ہوتی جاتی ہے. یہ نظارہ خاص طور پہ سردیوں میں دیکھنے پہ آتا ہے کہ جب سردیوں میں دوپہر کے بعد شام آتی ہے تو کتنی تیزی سے آ جاتی ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے بندوں میں سے ایسا بھی ہے جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کے خدا کی عبادت کرتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے اسے بھلائیاں میسر ہوں وہ اللہ کا اچھا بندہ بنا رہتا ہے اور جہاں اللہ نے اسے آزمایا وہ علیہ باللہ اپنے منہ کے بل پھر جاتا ہے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے اور چہرہ پھیر لیتا ہے اللہ سے. پھر اللہ کے ساتھ وہ اتنا لا تعلق ہو جاتا ہے گویا کل تک اس پاک ذات کے ساتھ اس کا کوئی ربط اور کوئی واسطہ ہی نہ تھا. ایسے لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں اور پھر ہوتے ہوتے بہت سے لوگ شرک پر پہنچ جاتے ہیں. پھر اللہ نے تیسری قسم انسانوں کی بیان کی اور یہ بتایا کہ ایسے انسان ہیں جو اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو آزاد کرا دیتے ہیں اپنی جان چھڑاتے ہیں اور جا کر گرے تو کس جگہ پہ شرک میں اور کفر میں گرے. وہ جو فارسی کا محاورہ ہے کہ قوم فروختن بچے ارزاں فروختن وہی بات ہے کہ غدار نے قوم کو بیچا اور کتنے سستے داموں بیچ دیا. بس اسی طرح اللہ کا یہ نافرمان اللہ کو چھوڑتا ہے تو کرتا کیا ہے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکنے رکھتا ہے بتوں کی عبادت کرتا ہے اور شرک کی قسموں میں پڑ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایمان والے لوگ ایسے نہیں کرتے اور اللہ کو پورا اختیار ہے اس کائنات پر جیسے وہ چاہے. کافروں کے ایک شبے کا جواب دیا. اس آیت کریمہ میں اگرچہ اختلاف ہے مفسرین کا، لیکن ایک قول کے مطابق کفار مکہ کا خیال یہی تھا کہ یہ جو رات اہل مکہ پہ طاری ہے اس کی صبح نہیں ہوگی، اور کفار مکہ کا خیال یہی تھا کہ اہل مکہ میں جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان پر اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی اچھے دن نہیں آئیں گے، یہ لوگ ہمارے قبضے میں رہیں گے، ہم انہیں یوں ہی ستاتے رہیں گے، یہ ظلم کا دور چلتا رہے گا اور کوئی ایسا نہیں ہے جو انہیں پناہ اور ٹھکانہ دے. اللہ نے ایسے لوگوں کی بات کو رد کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، اس آدمی کو چاہیے کہ میرے پاس آ جائے اور پھر جو اس کا جی چاہے میرے ساتھ لڑ کے دیکھ لے اور اپنے دل کا غصہ اس طرح ٹھنڈا کر لے. یعنی مطلب یہ کہ ہم تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے. اور یہ جو شب آج ہے اس کی سحر یقیناً ہو جائے گی. یہ جس ہستی کو آج ستایا جا رہا ہے اس ہستی پر کسی دن خدا بہت فضل فرمائے گا اور اس کو اس کے صبر کی جزا دے گا، اور جنہوں نے اس صبر کی حالت تک اسے پہنچایا ہے خدا آہنی پنجے سے انہیں جکڑ لے گا اور خدا ایسی مار دے گا کہ ایسی مار قیامت تک یاد رہے گی. اور تسلی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائی ہے اس طرح سے جو کسی نے کہا کہ طول شب فراق سے گھبرانا اے جگر، طول شب فراق سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو. دن کٹ جاتے ہیں اور مشکلات کے بادل چھٹ جاتے ہیں، مسئلہ صاف ہوتا ہے، اللہ کی مدد آ کر رہتی ہے، اگرچہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وہ تاخیر سے آئی مگر بھیجنے والا جانتا ہے کہ کب بھیجنا ہے. اور پھر اللہ نے اس کی مثالیں دی ہیں، اللہ تعالی نے بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو اپنے وقت میں صحیح معنی میں یہودی تھے، صابی تھے، عیسائی تھے، مجوسی تھے، اور جو لوگ اپنے اپنے وقت میں شرک کرنے والے تھے، ان سب کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے قیامت میں، اگر کوئی چاہے کہ دنیا میں ہی فیصلے ہو جایا کریں اور یہ چیزیں صاف صاف کھل کے سامنے آ جائیں تو ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی. ایک وقت آئے گا جب یہودیوں میں، صائبین میں، عیسائی، مجوسی اور مشرک اور مسلمان، ان سب میں فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر اللہ نے بتایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری بندگی اس کی کوئی احتیاج ہے ہمیں؟ جو آدمی جس مذہب میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی عبادت چھوڑ دے، یہودیت، عیسائیت، اسلام، یہ سب چیزیں کوئی چھوڑ دے، حتیٰ کہ اللہ کو ماننا ہی بھول جائے اور اللہ کو نہ مانے. اللہ نے فرمایا تم نے کبھی غور نہیں کیا ان آسمانوں میں، اس زمین میں، یہ سب چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، آسمانوں کی مخلوق بھی ہماری بندگی میں، اطاعت میں مصروف ہے، اور جو زمین میں ہے یہ ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، سورج، چاند، تارے، پہاڑ اور درخت اور بیلیں اور جانور اور کثیر من الناس، بہت سے ہمارے اچھے بندے، یہ سب کے سب ہمارے سامنے جھکے رہتے ہیں اور بندگی کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، اپنے آپ کو جھکا کر رکھتے ہیں. پہلے اللہ نے کبر کی مذمت بیان کی اور اس آیت میں اللہ نے بندگی کی رفعت اور پاکیزگی بیان کی کہ ہماری بندگی کتنا بڑا انعام ہے جو ہم اپنے مخلوق پر کرتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن پر ہمارا عذاب آئے گا. اور پھر اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ٹھنڈے پیٹوں گوارا نہیں کی جائے گی، اور ایسے نہیں ہیں کہ جس شخص کی ہر بات پر تم اس سے بدگمان ہو اور جس شخص کی ہر بات کو تم ایک غلط رنگ دینا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اللہ نے جس دن تمہاری ذلت کا فیصلہ کیا ہوا ہے اس دن کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ یقیناً ایسا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اللہ نے کب کیا، یہ آگے چل کے آ جاتا ہے. بدر میں اللہ کی بات پوری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعویٰ کرنے والے دو ہیں، ایک وہ جن کا ہم نے وحی بھیجی ہے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر، ختم نبوت پر انہیں فائز فرمایا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس کے مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں، اس کی ذات و صفات عالیہ کے بارے میں. یاد رکھنا چاہیے ان کافروں کو کہ ہم کپڑے بیونتیں گے، کٹوائیں گے، اور وہ کپڑا جو تم زندگی میں پہنتے ہو دھاگے سے بنا ہوا، یہ دھاگے کا کپڑا نہیں ہوگا، وہ آگ کا کپڑا ہوگا، اور آگ کے کپڑے ہم تمہارے جسموں پر پہنا دیں گے، اور سر پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور نچڑ جائے گا تمہارا پیٹ اور کھال، اور اوپر سے لوہے کے گرز پڑیں گے، اور جب کوئی نکلنا چاہے گا تو پھر کیا ہوگا، اندر اسے پھینکا جائے گا واپس، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، یہ آج جو آگ کی مار ہے جہنم کی، چکھو اس کا مزہ. تم دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور حق کی راہ میں روڑے اٹکاتے تھے، اور جو اللہ کے بندے دنیا میں صحیح طرح سے جینے کا، آزادی کے ساتھ رہنے کا حق رکھتے تھے، تم ان کے حق کو مارنے والے تھے. یہ جلن کی مار پڑے گی. اور پھر دوسری طرف بھی بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا قانون، اس کی گرفت میں یہ لوگ نہیں آئیں گے. صبر کریں، جس طرح ان کے لیے سزا ہے، تمہارے لیے ایک دن جزا ہے، تمہارے لیے نیکی تمہاری کی قدر کی جائے گی. ایک ایسا دن آئے گا جب وہ شہنشاہ عالم اپنے پاس سے تم پہ انعام کرے گا، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ریشم کا خالص لباس دیا جائے گا، تو خود ہی مقابلہ کر لیا جائے، کہاں ایک طرف آگ کا لباس سر سے پاؤں تک شولے ہی شولے، اور ایک طرف ریشم کا لباس. اللہ نے کہا ہے یہ ہیں جنہوں نے صاف بات کی راہ پالی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو صاف بات کتنی اچھی لگتی. اور اللہ نے کہا وہ لوگ پہنچے ہیں جس راہ کو سراہا گیا، خوبیاں ہیں اس میں، وہاں تک پہنچے ہیں. ایسی چیز جو اللہ کی توحید پر مبنی ہے، صاف واضح زندگی گزاری، کوئی نفاق نہیں تھا، صاف اور واضح تھا. ایک طرف کفر تھا، ایک طرف اسلام تھا، ایک طرف اللہ کا انکار تھا، دوسری طرف اللہ کا اقرار تھا، ایک طرف خدا کے ساتھ شرک تھا، اور دوسری طرف ذات عالی کی ذات اور صفات، ان میں وحدانیت کی دعوت اور وحدانیت پر اصرار اور وحدانیت پر استقامت تھی. اللہ نے بتایا ہے دونوں کا انجام کیا ہوگا. اور پھر اس کے بعد اہل مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، اللہ نے ان کو تنبیہ کی، اور اللہ نے انہیں بتایا کہ خدا نے اپنا گھر بیت اللہ کو عام کیا ہے، کوئی یہاں کا رہنے والا ہے، کوئی باہر کا رہنے والا ہے، کوئی حق نہیں پہنچتا تمہیں کہ تم منع کرو. اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق یہ کوشش کی کہ وہ خدا کے گھر سے بھی محروم ہو جائیں. اللہ نے کہا یہ ہم نے اپنا گھر سب کے لیے بنایا ہے، کسی کو کسی کو روکنے کا حق یہاں پر حاصل نہیں ہے، تم اس گھر کے مجاور ہو، تم اس گھر کے مالک نہیں ہو. سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہیں، جو یہاں لگے رہتے ہیں کام میں آتے ہیں اور جو دور سے آتا ہے، سب کے لیے خدا کا گھر کھلا ہے، اس گھر پہ سب کا حق بنتا ہے. اور یاد رکھو اس مکہ میں اگر کسی انسان نے ٹیڑی راہ شرارت کی غرض سے لوگوں کو دکھانی چاہیے تو ہم اسے دکھ کی مار چکھا دیں گے، مزہ چکھا دیں گے بیت اللہ میں، حرم میں، اگر کسی آدمی نے گڑبڑ کرنی چاہیے. اور پھر اللہ نے بیت اللہ کے متعلق بیان کیا اور بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تجدید کی تھی اس گھر کی، ہمارا بندہ اس لیے یہاں پر آیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ یہاں پر اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے، خدا کی وحدانیت کو پھیلائیے اور میرا گھر یہ طواف کرنے والے یہاں حاضر ہوں گے، کھڑے رہنے والے حاضر ہوں گے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے یہاں پر آیا کریں گے ہمارے اس گھر میں، اور آپ ان کے لیے اس گھر کو پاک رکھیے گا۔ اور ہم نے انہیں یہ بھی کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کیجئے، لوگوں کو بلائیے اور انہیں کہیے کہ وہ میرے اس گھر میں حاضری دیں۔ یہ ہے آیت کریمہ نمبر 27، اور چونکہ اس میں آیا ہے یہ لفظ اذن فی الناس بالحج کہ لوگوں کو بلائیے حج کے واسطے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حج رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام نامی تجویز فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں بتایا تھا کہ آپ پکار کے لوگوں کو حج کے لیے آئیں، اور پھر دیکھیے ہمارے گھر میں آئیں گے لوگ، پیدل چلیں گے، سینکڑوں میل کی مسافت طے کریں گے، میرے گھر میں حاضری دیں گے، کچھ لوگ سوار ہو کر آئیں گے، دبلے دبلے اونٹوں پر چل کے آئیں گے، اور دور راہوں سے اور گہری اور عمیق بہت نچلی گھاٹیوں سے نکل کر لوگ آئیں گے، میرے گھر میں حاضری دیں گے، بھلے کی جگہ پر آئیں گے یا ان کے نفے ہوں گے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا وہ نام لیں، کئی دن تک ہمارا نام لیں گے، یعنی حج کے جو دن ہیں ان میں وہ بار بار ہمیں پکاریں گے، ہمارا نام جپیں گے، ہماری عبادت کریں گے۔ اور پھر ہم نے ان پر یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ جو مویشی ہیں انہیں یہاں پر ذبح کریں اور ہمارے حضور میں نظر پیش کریں۔ سو لوگوں کھاؤ، یہ قربانیاں تم ہمارے حضور میں پیش کرتے ہو، اور پھر کھلاؤ بھی جس کو، جو برے حال لوگ ہیں، جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، ان کو کھلاؤ۔ یہ اللہ نے سورہ حج میں یہاں بیان فرمایا، اور پھر اسی طرح بار بار اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں منافق جو لوگوں کو کھلاتے نہیں ہیں۔ اسی سے بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ دیکھو بلا یحض علی طعام المسکین، اور یہ محتاجوں کو کھانا کھلانے میں رغبت نہیں دلاتا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جب تم حج کر چکو، ثم یقضوا تقتهم، پھر اپنا میل کچیل جسم کا دور کرو، اور جو منتیں، جو نظر تم نے ہماری مانی تھی، اس نظر کو آج پورا کرو۔ اور نظر کے مسائل فقہا نے اس جگہ پر لکھے بھی ہیں۔ نظر کی ایک قسم تو یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اور میں اس امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، میرا بیٹا اگر سلامتی سے واپس آ جائے میں اس کے لیے ایک دیگ اللہ کی راہ میں دوں گا۔ یہ نظر کی ساری وہ قسمیں ہیں جو شریعت نے اچھی نہیں سمجھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے۔ اور نظر کی دوسری قسم وہ ہے کہ مطلق نظر ماننا۔ جب یہ آیت کریمہ آئے گی انشاءاللہ اس موقع پہ تفصیل سے ان دونوں نظروں کا فرق بیان کریں گے۔ انسان کو چاہیے کہ پہلی قسم کی نظروں سے بچے، نہ مانے ایسی نظر، اور چاہیے کہ دوسری قسم کی نظر مانے، مطلق نظر ماننا۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ چاہیے کہ اپنی نظر پیش کریں میرے حضور میں، شہنشاہ عالم ہے، اس کے گھر میں گئے ہیں، اس کے دربار میں حاضری ہوئی ہے، ایسی حاضری ہوئی ہے جو سال کے بعد آتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ میری عزت، میرا جو تعلق ہے اس کو یاد کریں، نظر پیش کریں ہمارے حضور میں اور طواف کریں پھر اس قدیم گھر کا۔ ذالک، لوگوں یہ سن لیا ہے تم نے، یاد رکھو جو کوئی ہمارا ادب کرتا ہے سو اس ادب کا اجر ہمارے یہاں پائے گا۔ اللہ کے نام کا ادب، اس کے شاعر کا ادب، اس کے گھروں کی تعظیم، مسجدوں کی حرمت، اسی طرح وہ لوگ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان لوگوں کی عزت اور احترام، اپنے گھروں میں احترام کا قائم کرنا، چھوٹے اور بڑے کی تمیز اللہ کے حکم کے تحت کرنا، یہ سب چیزیں ہیں جن کے متعلق اللہ نے بتا دیا، فہو خیر اللہ عند ربہ، اپنے رب کے پاس جب پہنچے گا تو بہت کچھ پائے گا۔ اور پھر اللہ نے بات یہ بیان کی اور ارشاد ہوا کہ دیکھو تم پہ وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے گئے ہیں، قرآن کریم کی مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ احلت لکم الانعام اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے چوپائے الا ما یتلا علیکم مگر جو تم کو سناتے ہیں. یہ جو لفظ آئے ہیں یہ الفاظ مشکل ترین الفاظ ہیں قرآن کریم کے. بڑے بڑے مفسرین کا قلم ٹوٹ گیا ہے یہاں پہنچ کے اور بڑے بڑے بولنے والے چپ ہو گئے ہیں اور حیرت ہے کہ یہاں پر کیا کوئی کہے گا. اتنی مشکل آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. اس سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل چیزیں جو بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ چیز ہے. اور پھر اس سورت میں پیک پہ عروج پر پہنچ کے جو اللہ نے ایک لفظ میں ساری عقائد اور ساری اخلاقیات دونوں چیزوں کو سمو دیا ہے. اللہ نے کہا بچنا شرک سے, بچتے رہو بتوں کی گندگی سے اور بچانا اپنے آپ کو جھوٹ سے. فجتنب الرجس من الاوثان, بتوں کی گندگی سے بچتے رہو. وجتنب قول الزور, اور جھوٹی بات سے بچتے رہو. غور فرمایا آپ نے اس تیسویں آیت میں اللہ نے شرک اور جھوٹ دونوں کو برابر قرار دے دیا. اللہ نے کہا بچو شرک سے, کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. وجتنب قول الزور, اور عام زندگی میں بھی جھوٹ سے بچو, عادت خراب ہو جائے گی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھوٹ بولنے کی, حتیٰ کہ تم خدا کی توحید کے متعلق بھی جھوٹ بولو گے اور چھپ کرو گے. یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے. جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو آسان سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ جھوٹ بولنا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ غلط چیزیں ہیں. اخلاقیات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جیسے تمہیں خدا کی توحید پہ قائم رہنا ہے, زندگی بھر سچائی کا دامن تھام کے رکھنا. آج ہمارے دور میں بڑے بڑے مسلمان, نمازی, روزے رکھنے والے, حتیٰ کہ تہجد پوچھ لیں تو 10 سال سے قضا نہیں ہوئی ہوگی, مگر جھوٹ بولنا اس کے لیے ایسا ہی آسان ہے جیسے بہت کسی لذیذ چیز کا کھا لینا. جیسے بچے کے لیے ٹافی بہت اچھی چیز ہے, ایسے ہی اس کو اگر جھوٹ بولنا پڑ جائے تو وہ صاف کھڑے ہو کے جھوٹ بولتا ہے, زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے, عمرے پہ جاتا ہے اور واپس آ کر جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے کہا حنفاء للہ, ایک طرف ہو کر رہنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں ہر ایک سے بنا کر رکھی جائے. ہر بینک میں مت اکاؤنٹ کھلوا لو, ہر شخص کو خوش کرنے کے چکر میں مت رہو. اس میں مت سوچو کہ مجھ سے سارا معاشرہ راضی ہو جائے اور میں غیر متنازع شخصیت بن کر ابھر آؤں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا, اور ان کے ساتھ کہاں سے ہو سکتا تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو اس قسم کی باتوں کی پرواہ کرنے سے انتہائی عرفا اور اعلیٰ مقام پر تھے. اللہ نے کہا حنفاء للہ, ایک طرف ہو جانا, ایک طرف ہو کر رہو. ساری دنیا سے کٹ جانا منظور, مگر اللہ سے تعلق کا ٹوٹنا نامنظور. ساری دنیا چھوڑ دے تمہیں اور تم پوری دنیا کو چھوڑ دو, ایک طرف ہو جاؤ, مگر نہ اللہ تمہیں چھوڑے اور نہ تم اللہ کو چھوڑو. اللہ کے ساتھ تعلق کو ترجیح دو اور اللہ کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے اس سے تعلق ایک بار نہیں 100 بار ٹوٹے. مگر دیکھو غیر مشرکین بے, اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بنانا, کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور جو آدمی شرک کرتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑے, چھت سے گرتا ہے بچہ اور پہاڑ سے گرتا ہے آدمی اور ہڈی پسلی چور چور ہو جاتی ہے. اور کوئی آدمی آسمان سے گر پڑے اور لاش اس کی خراب ہو جائے, جسم پھٹ جائے اور پرندے اس کے جسم کو نوچ لیں, اور تحویب ہی ریح یا ہوا اتنی تیز چلے کہ فی مکان صحیح, اٹھا کر دور کسی جگہ پر پھینک آئے. اللہ نے کہا اس سے بھی بدتر بات ہے شرک. اور دوسری مرتبہ پھر کہا ذالک, سنا تم نے, سمجھ آ گئی. ہم پھر تمہیں کہتے ہیں وَمِنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی ادب کرتا ہے ان چیزوں کا جن کے ساتھ اللہ کا نام لگ جاتا ہے، اللہ کی وابستگی ہے جن چیزوں کے ساتھ، اللہ دیکھ کر ان چیزوں کو یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، ان چیزوں کا ادب اور احترام جو آدمی کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کی پرہیزگاری. ممکن ہے کوئی آدمی ظاہر میں گناہگار لگے، ممکن ہے کوئی آدمی ظاہر میں اللہ کا نافرمان لگے، مگر جب وہ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، تو اس کا دل اللہ کے احترام میں چھپ جاتا ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ تمہاری نظر میں کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر وہ جو نرم و نازک دل ہے وہ اللہ کے ساتھ ابھی تک اپنے تعلق کو قائم رکھے ہوئے ہے. دیکھو اس کے دل کے تقویٰ پر نظر کرنا اور اس کے دل کے تقویٰ کو دیکھنا، ظاہر میں گناہگار ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، مگر یہ کہ جو آدمی ان چیزوں کا احترام کرے جن چیزوں کے ساتھ اللہ کی وابستگی ہے اور اللہ کا نام جن چیزوں کے ساتھ منسوب ہے، دیکھو یہ اس انسان کے دل کا تقویٰ ہے. ایک آدمی مسجد کا احترام کرتا ہے، ایک آدمی کو آپ دیکھیے سگریٹ پی رہا ہے، مسجد دیکھ کے سگریٹ کو نالی میں پھینک دیتا ہے، دوسرا آدمی آپ دیکھیے باتیں کر رہا ہے اور آزان ہوئی اور وہ چپ ہو گیا، اور تیسرا آدمی آپ دیکھیے موسیقی گانے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور آزان بلند ہوئی اور اس نے ریڈیو کو آف کر دیا یا اس نے اپنے ٹیپ ریکارڈر کو ختم کر دیا اور اس نے اس آزان کی تعظیم کی. اللہ نے کہا یہ اس کے دل میں بھی تقویٰ باقی ہے، ظاہر میں اگرچہ اس کے اعمال کچھ نامناسب ہو گئے مگر اس کے دل کا تقویٰ وہ ہے. پھر بتایا اللہ نے کہ یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو ان کو تم نے پہنچانا ہے ہمارے قدیم گھر تک، یعنی کعبۃ اللہ کے پاس. جن جانوروں کی قربانی حج میں کرنا ضروری ہے وہاں کرو، ہر ایک فرقہ ہر ایک امت دنیا میں ہم نے ان کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے، اسی لیے تم نے بھی نام لینا ہے. اور پھر بتایا کہ دیکھو جو کوئی آدمی اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کی طبیعت میں اتنا اللہ کا کی معرفت اسے نصیب ہو جائے کہ عاجزی پیدا ہو جائے، اس کا دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے، مخبت کا لفظ استعمال فرمایا، عاجز مسکین، اس کا دل اللہ کی یاد کے لیے جھکا ہوا ہے. اللہ نے کہا جب میرا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، سہم جاتے ہیں ان کے دل، ڈرتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اللہ کا نام سن کر. کیا مراد ہے؟ خدا کا نام لیں اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھی جائے انہیں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا، خدا کی معرفت انہیں نصیب ہو جاتی ہے اور اللہ کا نام جپنا ان کی روح کی غذا بن جاتا ہے. اور پھر یہ ہمارے بندے ایسے زندگی کی مصیبتیں اور تکالیف ان پر پڑی صبر کر کے برداشت کر گئے، صبر کا گھونٹ بھر لیا اور دوسروں کے تان تشنی کٹکٹے ہوئے جملے زبانوں سے جو نکلتے ہیں ظالموں کے، ان سب کو انہوں نے سہ لیا. اللہ نے کہا وہ نماز پڑھتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہمارے صحیح بندے ہیں، ان کو خوشخبری سنا. کیا خوشخبری ہے؟ کچھ نہیں ذکر، آگے پھر چل پڑے اور فرماتے ہیں کہ دیکھو کعبۃ اللہ میں جو تم اونٹ لاتے ہو اللہ کے گھر میں ذبح کرنے کے لیے، یہ ہماری نشانی ہے. کہاں گئی وہ بات خوشخبری کی؟ چھوڑ دیا، بس اتنا کہا کہ انہیں خوشخبری دے اور بڑا لطف ہے، بہت مزہ ہے اور بہت ہی اشتیاق ہے اس شاق کے لیے جنہیں اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ کب قیامت قائم ہو اور اس کیفیت کو خدا نصیب کرے تو ہمارا شمار ان مخبتین میں ہو، عاجزی کرنے والوں میں، اور جا کر بسد عجز و نیاز عرض کریں کہ اب خوشخبری سنا دیں. آپ نے جو فرمایا تھا کہ وہ خوشخبری ہے سو وہ کیا ہے؟ اس لیے یہاں پر اس خوشخبری خوشی کی بات کو نہیں واضح کیا. پھر ارشاد ہوا کہ دیکھو کعبۃ اللہ پر چڑھانے کے لیے اونٹ یہ مقرر ہیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے لیے بڑی خیر ہے اللہ کے لیے ذبح کرتے رہنا اور اللہ کا نام ان پر لینا، جب تم انہیں کتاروں میں باندھ کر ذبح کرنے لگو، ان کے سینے میں جب نیزہ مارو اور جب وہ گر پڑتے ہیں تو پھر انہیں اس کے بعد اس کے گوشت میں سے کھلاؤ، ان کو بھی جو صبر سے بیٹھے ہیں اور مدتوں گوشت کھانے کو نہیں ملا، اور اس کو بھی جو بے قرار ہے، اور یہ سب چیزیں ہم نے تمہارے لیے یہ اونٹ تمہارے بس میں جانور دے دیے ہیں تاکہ ہمارا احسان مانو۔ اہل مکہ کے ہاں ایک بری رسم یہ تھی کہ یہ قربانیوں کا خون بیت اللہ پر مل دیتے تھے، بیت اللہ کے قریب کچھ پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے، اونٹ بکرا جو چیز بھی اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے نا، اس خون کو جا کر بیت اللہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ کام ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تک یہ خون پہنچے گا اس جانور کا، اللہ نے کہا تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون ہم تک نہیں پہنچتا، اور تمہارے جو دل کا ادب ہے نا یہ ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ تیسرا مقام ہے اس صورت میں، اللہ نے کہا تمہارے دل کا تقویٰ ہم تک پہنچتا ہے، دل میں جو ادب قائم ہے ہمارا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ان جانوروں کو، اتنا بڑا جانور اونٹ، اس قسم کے جانور تمہارے بس میں دے دیے، لتکبر اللہ علی ما ہداکم، ان پر تکبیر پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کے بعد جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے 39 نمبر آیت، یہ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں اور اس کے شواہد اندرونی بتاتے ہیں کہ یہ واقعی مدنی آیت ہوگی۔ اللہ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ہم آج کے بعد حکم دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں لوگوں کو لڑنے کی، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کی، اس لیے کہ ان پہ ظلم ہوا ہے۔ کیا ظلم ہوا ہے؟ الذین اخرجوا من دیارہم، یہ مکہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، کیا قصور کیا تھا انہوں نے؟ کافروں نے انہیں گھروں سے نکال دیا، ہجرت ہو گئی، اور مدینہ منورہ میں پہنچ کے وہ انسان تھے اور گوشت پوست کے بنے ہوئے تھے، اور اس سے بلال رضی اللہ عنہ کو یاد آتی تھی وہ مکہ کی وادیاں جہاں پر وہ بلا تکلف سیر کرتے تھے پھرتے تھے، اور یاد آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گھر کی عبادت۔ اسی لیے جب وہ نکلا ہے اللہ کا بندہ تو روتے ہوئے عرض کیا کہ مکہ خدا کی قسم تو سب سے اچھا شہر ہے جس میں میرا رہنے کو جی چاہے، مگر میں کیا کروں، میری قوم رہنے نہیں دیتی، یہ گھروں سے نکالنا لوگوں کو، ظلم مچانا اور لوگوں کو بے گناہ پکڑ کے ان کے گھروں سے بے دخل کر دینا، اللہ نے کہا ہے کیا قصور کیا ہے ان لوگوں نے، اخرجوا من دیارہم، یہ کیوں اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے بغیر حق، کوئی دعویٰ نہیں تھا ان کا، کوئی گناہ نہیں تھا ان کا، کوئی غلط چیز نہیں تھی، کس جرم کی سزا تم نے انہیں دی ہے؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، بس ان کا جرم یہ تھا کہ یہ کہتے تھے اللہ ہمارا پروردگار ہے، بس یہ وہ معصوم گناہ تھا، یہ وہ جرم تھا کہ تم نے انہیں زندگی کی بنیادی آسائشوں سے محروم کر دیا۔ اور مکہ اور بیت اللہ جو پناہ دیتا ہے ظالم سے ظالم انسان کو بھی، اس امن والے گھر سے ان لوگوں کو نکال رہے ہو جنہوں نے کبھی کسی مرے پہ بھی پاؤں نہیں رکھا، اللہ نے کہا لڑو ان سے، ہم کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ اور اگر ہم اجازت نہ دیتے اور ایک قوم کو دوسری کے ذریعے غالب نہ کرتے، لہدمت سوامع، تکیے برباد ہو جاتے، خانقاہیں برباد ہو جاتی، جہاں لوگ بیٹھ کے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں خدا کا، اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو یہ تکیے برباد ہو جاتے وبیعون اور مدرسے اجڑ جاتے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ خانقاہوں، مدارس، عبادت خانے، مسجدیں ان کے بننے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ چلیں وہ اللہ سے جم مول لے رہے ہیں. اور اللہ کی گرفت اتنی شدید ہے کہ خدا پھر چھوڑتا نہیں ہے، نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا ہے. لَقُدِّمَتْ صَوَامِعِ تَقِيَ اور خانقاہیں برباد ہو جاتی ہیں، وَبِيَعُن اور مدرسے اجڑ جاتے، وَصَلَوَاتٌ جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ جگہیں برباد ہوتی ہیں، وَمَسَاجِد جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا کثرت سے میرا نام لیا جاتا ہے، صبح شام دوپہر رات کسی موقع پر چلے جاؤ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں میرا نام لیا جاتا ہے لوگ انہیں برباد کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ ظلم اور جبر دنیا میں ہمیشہ چلے گا؟ نہیں. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ اور اللہ مدد کرے گا اس کی جو مدد اللہ کی کرے گا، جو ان نظاموں کو قائم رکھنے کی کوشش کرے گا ہم اسے رہنے دیں گے، جو انہیں مٹائے گا خود بھی ایک دن مٹ جائے گا. اللہ نے کہا ہے ہمارے تو بندے وہ ہیں جنہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز کو قائم کرواتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کو بھلے کاموں کے لیے کہتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ کے اختیار میں ہیں سارے کاموں کا انجام، کوئی پرواہ نہیں. یہ آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ نے کہا آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں بستیاں آباد تھیں، حضرت نوح اور صالح اور ہود اور ابراہیم اور لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی بستیاں تھیں اور ان میں اہل حق پر ظلم نہیں ہوئے. کیا اس وقت کے حکمرانوں نے اس وقت کے مومنین کو تنگ نہیں کیا اور ستایا نہیں؟ پھر جب وہ ستا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے اور حق کو پھیلنے نہیں دیتے تھے اور سچائی اس کے لیے کام نہیں کرنے دیتے تھے، فاملائی تو میں نے انہیں جھیل دے دی تھی، آج ان مکہ والوں کو بھی ہم نے جھیل دے دی ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ثم اخذتهم پھر ڈھیل دینے کے بعد ہم پکڑتے ہیں، فکیف کان نکیر کیسی پڑی پھر میری مار، پوچھا ہے فکیف کان نکیر کیسی پڑی میری مار، میری گرفت پھر کیسی ہوئی پتا چلا. اور اصول کی بات دیکھو کتنی بستیاں اس دنیا میں ہم نے برباد کر دی، وہی ظالمت جب انہوں نے ظلم انت مچا رکھی تھی نشے میں غرور میں، ظلم اس کو غالب کر دیا تھا. اللہ نے کہا ہم نے پکڑ لیا، ڈھہ پڑی بستیاں، وبعض معطلت کتنے کنویں بیکار کر دیے، وقصر مشید اور کتنے ہی اچھے محل تھے جنہیں بڑا پکا بنایا گیا تھا، ہم نے ان محلات کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا. یہ لوگ ان تاریخ کے واقعات سے سبق نہیں لیتے؟ ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کچھ سوچیں کیا ان کے کان نہیں ہیں؟ ہماری بات یہ کیوں نہیں سنتے؟ اور پھر فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں ظالم کا دل اندھا ہو جاتا ہے جو سینے میں، آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا، وہ اسے عقل خیال شعور میں بھی نہیں آتا کہ میرا سوال ہو جائے گا. اللہ نے کہا فقی فکانا نکیر دیکھ پھر میری مار کیسی پڑی. اور پھر انتہائی اہم بات فرمائی کہ ایک طرف وہ ہیں جو مظلوم ہیں، وہ کہتے ہیں خدایا کیوں نہیں تیرا عذاب ظالموں پر آ جاتا، ایک طرف ظالم ہیں جو سمجھتے ہیں بس کوئی دنیا میں پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا تم دونوں اچھی طرح سنو، تمہارے نزدیک ٹائم ایک مہینہ ایک سال ہے نا، ہمارے نزدیک ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب کہہ دیں کہ ایک سال کے بعد ایک دن کے بعد اسے پکڑنا ہے تو 1000 سال گزر سکتا ہے، جب یہ کہیں گے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوا, تو آپ خود حساب کر لیجئے کہ جب یہ کہنا ہے کہ 1 گھنٹے بعد اس کو پکڑنا, 5 منٹ بعد اس کو تھپڑ مارنا, تو پھر کتنے سال گزر جائیں گے. اور پھر اللہ نے کہا کتنی بستیاں تھیں جو انہیں ہم نے جھیل دے رکھی تھی, وہ ظلم کرتے رہے اور ہم نے انہیں پکڑ لیا. یہ سب شیطان کی حرکتیں ہیں اور شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. شیطان نے جو پٹی پڑھا دی ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور بھول گئے ہیں ہمیں. اور پھر اللہ نے بتایا کہ شیطان ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے. اور پھر اس سورہ حج کی دوسری مشکل ترین آیت اللہ نے نازل فرمائی. اتنی مشکل ہے یہ آیت کہ جس نے اس آیت کو پڑھا اور اس پہ لکھا اور سوچا ہے ان سے پوچھئے کیا ہے. اللہ نے فرمایا اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں, جب وہ خیال کرنے لگے تو شیطان نے ان کے خیالات میں اثر ڈالا اور اللہ نے شیطان کا ملایا ہوا دور کر دیا. اس آیت کریمہ میں زبردست اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت میں اور خود قرآن کی تلاوت میں بھی شیطان اپنے پاس سے جملے ڈال دیتا تھا تو پھر اس قرآن کا کیا اعتبار ہے. اس لیے یہ جو آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے درمیان میں سے آواز آئی کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے حضور اپنے بندوں کے کام کرانے والے ہیں, ان کی شفاعت ان کی سفارش خدا کیا مانی جاتی ہے, ولیعوذ باللہ. یہ اتنا بڑا اشکال ہے اس پہ کہ قرآن کریم کی مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت یہ شمار ہوئی ہے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جو امیر المومنین تھے حدیث میں اور جن کی گرد راہ کو لوگ نہیں پہنچ سکے بعد والے, ابن حجر رحمت اللہ علیہ جیسے آدمیوں کو دانتوں پسینہ آ گیا ہے اس آیت کو حل کرتے ہوئے. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان, اللہ نے کہا پھر شیطان کا ڈالا ہوا مٹا دیتے ہیں ہم, شیطان کا ملایا ہوا دور کر دیتے ہیں. جب یہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین اس کی ہے, مالک وہ ہے, جیسے چاہے اسے نازل کرے. اور پھر اللہ نے انہی آیات میں اپنے ہونے کے ثبوت فراہم کیے, لوگوں کو بتایا کہ تم ہماری قدرتوں کا انکار کرتے ہو, صبر کرو اور ان ظالموں کے ساتھ ہم دیکھو کیسے نبٹتے ہیں. تم نے کبھی غور نہیں کیا ہماری قدرت پر, ہم کیسے اوپر سے پانی برساتے ہیں, زمین کیسے سرسبز ہو جاتی ہے, مردہ زمین جس کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کو بھی کبھی زندگی ملے گی. انا جو ہی اللہ باد موتی, ایسی بستیاں جنہیں دیکھ کر اللہ کے بڑے بڑے مقرب بندے بول اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا, تو کب کرے گا, کیا ہوگا جبکہ یہ مر چکی ہے. اور اللہ نے ان بستیوں کو زندہ کیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اللہ نے کہا ہماری زندگی اور موت یہ سب ہمارے پاس ہے اور ہم نے تم میں سے ہر فرقے کو ایک بندگی کی راہ دے دی ہے, ہماری عبادت کرو. اہل مکہ کو سمجھایا اور کہا آپ سے جھگڑا نہ کریں اور آپ کا کام بدو الى ربک, اپنے رب کی طرف بلائے جا, اللہ کی طرف دعوت دیتے ہی رہیے. اگر یہ لوگ آج جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, اور اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایسی چیزوں کو جن کی کوئی دلیل اللہ نازل نہیں کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل سورہ حج کے آخری رکوع کو شروع فرمایا ہے اور ارشاد کیا فرمایا کہ انہیں دیکھیے, ان سے کہیے کہ جن کو تم ہمارا شریک ٹھہراتے ہو اس کائنات میں, وہ سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز لے جائے جھپٹ لے تو یہ مکھی کے منہ سے نکال کر اس چیز کو واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب, جو پکارتا ہے وہ بھی کتنا بودہ کمزور ہے, والمطلوب, اور جن کو پکارا جاتا ہے وہ بھی کتنے کمزور ہیں. اور پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اسے رکوع کیا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اور یہ دوسرا سجدہ ہے سورہ حج میں، جسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سجدہ ضروری ہے، اور حنفی فقہا کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ سجدہ کر لینا بہرحال بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور تمہارے ہاں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، قیامت میں یہ تمہاری گواہی دیں گے، اور تم ویسی عظیم شان امت ہو کہ تم اپنے سے پچھلے ایمان والوں پر گواہی دو گی. سو نماز پڑھتے رہو، زکات دو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھو، اور اللہ ہی تمہارا والی ہے، کیا اچھا مددگار ہے، کیا اچھا وارث ہے اللہ. یہ تھا سورہ حج کا خلاصہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس کے مضامین تھے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں باقاعدہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ سے